انتقوم جواب بدل مومن مومن کی فراست سے ڈرو بہن گرو بجو لکھا اللہ کے بور سے وہ دیکھتا ہے. حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے خلاف جنگ لڑی اور عیسائیہ کو پتہ جب کر دیا. عیسائیہ کو پتہ کرنے کے بعد انہوں نے بدلا کا محاصرہ کر دیا. جب محاصرہ کیا تو بدلا کے گورنر نے اس کو مذاکرات کی دعوت نہیں آئی ہے. مذاکرات کرنے کو اپنا دیش بھی بھیج دیا پاسن بھیج دیا. یہ بجائے آفر کو بھیجنے کے اس عام آدمی کی رکشن سے خود ہی رکھنے سے نظر نے ہمارے امتحان کیا تھا. وہ مسئلہ کے گورنر کے سامنے جب پہنچے اس سے بات چیت ہوئی تو وہ اس کی مہارت سے بہت متاثر ہوئے. چنان کے بے باقی سے بہت متاثر ہوئے. اس سے کہا کہ تمہارے جیسے اور لوگ بھی ہیں تمہارے لشکر میں. فرمایا میں تو ان سب سے کمتر ہوں. مجھ سے تو بہت اچھے اچھے لوگ بنے. میں تو ان سب سے کمتر ہوں. اچھا پھر ان کو دھوکے دیے. پھر دھوکے دے کر روانہ کیا اور پیچھے سے درمان کو یہ کہلوا دیا کہ جب یہ تمہارے پاس سے گزرے تو بہت بدل جاتے ہیں. جانے لگے ان کو بے خبر تھے. جب جانے لگے تو پاکستان کا ایک عیسائی کتاب ان کو پہچان دیا. یہ تو ہمارے اتحاد مسلمانوں کے لشکر کے آئی ہے. تو اس نے ایک جھٹلا کیونکہ اور لوگ بھی موجود ہیں اور عیسائی بھی موجود ہیں. ان کو کچھ خیر پائی کی خیر پائی کر رہے پہچان گیا کہ یہ خود مسلمانوں کے لشکر کا آنے رہا ہے آج کے روز. سلامتی کے ساتھ آئے ہو. یہاں سے سلامتی کے ساتھ نکلنا. تم یہاں سلامتی کے ساتھ آئے ہو. سلامتی کے ساتھ ہی یہاں سے نکلنا. اگر یہاں پر جناب رضی اللہ تعالیٰ ہوگی جملہ سن کر اور تبدیل اور واپس پڑے گورنمنٹ کا گئے پہنچے کو حیران رہ گیا کہ تم واپس کیسے آ رہے. یہ جو آپ نے مجھے تحفے دیے ہیں میرے چچا دار بھائیوں کی تعداد دس ہے. یہ تحفے مجھے کم معلوم ہے. میں ان کو لے کر آ جاتا ہوں. میں نے سوچا میں ان کو آپ کے پاس لے آؤں تاکہ آپ کے تحفے اب ایک آدمی میں ترقی ہونے کے بجائے ساتھی میں ترقی ہو جائے. تو آپ مجھے اجازت ہے میں آپ کو لے کر آ جاؤں. تو بادشاہ بہت خوشی ہوا کہ آپ ایک کے بجائے دس آدمیوں کو مدد کرنے کا موقع دے رہے. اس نے بہت خوشی سے جا رہا ہے ان کو تو زیادہ تیزی واپس جائے گی. اور پیچھے سے درمان کو بھی کہلوا دیا کہ آپ انہیں پرسن کر سکتے. حضرت عامر اتحاد کر دیا اللہ تعالیٰ کو محل سے نکلے اور دور دور تک بول بول کے دیکھتے رہے. اور جب خطرے کی حدود سے باہر نکل آئے تو فرمانے لگے آئندہ ان بتاروں کے پاس کبھی نہیں آؤں. آئندہ ان بتاروں کے پاس کبھی نہیں آؤں. اور چند ہی دن گزرے تھے. چند دن کے بعد ہی بندرا کے گورنر کو ترنت صفائی کی درخواست پیش کرنی پڑی کہ آپ مجھے سلجھ کر لیں کوئی معاہدہ کر لیں. اور معاہدہ کرنے کے لیے وہ خود آیا بات چیت کے لیے. اور جب حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں داخل ہوا اور انہیں کو بیٹھا ہوا پایا تو حیران رہ گیا کہ آپ آپ کوئی نہیں ہے جو فاطر بن گیا ہے. ہاں ہاں میں تمہاری برداری کے باوجود دیکھتا ہوں. اس کو فراست کہا جاتا ہے. جب مکان کے عیسائی نے یہ کہا کہ اگر تم یہاں سلامتی کے ساتھ آئے ہو یہاں سے سلامتی کے ساتھ ہی نکلتا. بس اپنی فراست سے پہچان جائے کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عرصہ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. دس سال تقریباً انہوں نے حضرت سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی. جب وہ روز ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ نے
یہ آیت کی طرح دکھا رہا ہے یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک
پانچ دنوں کا پاپوس کی رقم نظر نہ سکے فرعون کے دربار میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. وہاں فرعون کے دربار میں ایک درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درد اور پیسہ تھا, ان سے جلدی سے پیغام پھیلوایا. تو قرآن کریم آتا ہے وجا ابھی اب المدینہ کے موجود ہی رہتا اور موسیٰ بلا کرنے میں مبروک ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور اس نے یہ کہا کہ بادشاہ کے دربارے آپ کے مدد کا مشورہ کر رہے ہیں, لہٰذا آپ زندگی کے یہاں سے نکل جائیے, میں آپ کا بہت خیر پاؤں, میں بہت خیر پاؤں کا مشورہ دے رہا ہوں, آپ یہاں سے نکل رہے ہیں. لہٰذا عبداللہ اس نے قائم سمجھ گیا کہ یہ میرے مدد کا مشورہ ہو چکا ہے, فوراً دلی سے ان کو جو ہے تو یہ مانگی کی شراکت تھی جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کا مجھ جواب بدل دوں کہیں نہ ہوں ان کو بھی ملے گا. مومن کی شراکت سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے ہر چیز کو. لہذا ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود نہیں ہو رہا, یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں ہمارے چاروں طرف یہ خود نہیں ہو رہے. کبھی مکھل عالت گئی ہے, کبھی زلزلے ہیں, کبھی سیلاب ہے, سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں گانے گایا ہو رہی ہے, لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں, مویشی بھی متاثر ہو رہے ہیں, بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں.
مثلاً پوچھا جائے بھائی زلزلہ کیوں آیا, کہ وہ زمین کے نیچے جو چٹانیں ہوتی ہیں ان میں ارتعاش پیدا ہوا تو زلزلہ آ گیا. ان میں کیوں ارتعاش پیدا ہوا؟ کہ ان پہ وزن پڑ رہا تھا, بہت بوجھ پڑ رہا تھا, یا زمین کی حرکت سے متاثر ہوئی. اچھا وہ کیوں ہوئی, زمین کی حرکت کیوں ہے؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں. بہرحال اللہ کی قدرت کو تسلیم کرنا پڑے گا. ایک وقت آئے گا کہ کوئی جواب نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ملے گا, اللہ کی قدرت کو بہرحال تسلیم کرنا پڑے گا. تو بھائی شروع سے ہی کر لو, پہلے ہی کر لو, پہلے ہی مان لو. اس کو فراست کہا جاتا ہے کہ آدمی پہلے ہی مان لے, پہلے ہی اللہ پر اس کی نظر جائے. دیکھیے ہر چیز کو جو چیز سامنے آئے, جو چیز بھی سامنے آئے, پہلے ہماری نظر اللہ تک جا کر اس پر, اس چیز پر آئے. اس کو فراست کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ کوئی خوبصورت پھول بھی سامنے آیا تو پہلے اللہ پر نظر جائے کہ اللہ نے کتنے, اللہ کی قدرت کیا عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پھول پیدا فرمایا, اس کے اندر رنگ رکھا اور اس پھول کے اندر اللہ نے خوشبو رکھی. اب آپ اس پھول کو سونگے, پہلے اللہ تک پہنچیے پھر اس پھول پر آئیے. اسی طرح کھانے کا معاملہ ہے, اسی طرح کپڑوں کا معاملہ ہے, ہر چیز کا معاملہ ایسے ہی ہے. اسی لیے مسنون دعائیں سکھائی گئیں, کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھو تاکہ اللہ تک پہلے نگاہ جائے پھر کھانے پر آئے. یہ کھانا جس نے دیا ہے پہلے اس کو تو یاد کر لو, کھانا کھانے سے پہلے جس نے یہ کھانا دیا ہے اس کو تو یاد کرو, اس پر تو نظر کرو. تو ہر چیز سے پہلے اللہ پر نظر جائے پھر اس چیز پر نظر آئے لوٹ کر. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود نہیں ہو رہا, یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. قتل و غارت گری, سیلاب, زلزلے اور دوسری آفات اور حوادث. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لِنُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جو کچھ بھی خشکی یا تری میں, اب آپ دیکھیے سمندر میں کچھ عرصے پہلے طوفان آیا تھا سونامی, اور پورا وہ 8 گھنٹے میں وہ افریقہ تک پہنچ گیا, اتنا تیز وہ چلا ہے. یہ سب کیا تھا؟ ہزاروں لاکھوں جانیں ضائع ہوئی اس سے. تو فرمایا کہ خشکی میں ہو یا تری میں ہو, جو فساد بھی واقع ہو, یہ لوگوں کے اعمال کی کا صلہ ہوتا ہے, لوگوں کے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے. لِنُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں ان کے بعض اعمال کا. یہ بعض کا لفظ کیوں ہے؟ تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں ان کے بعض اعمال کا. کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں, واپس اللہ کی طرف لوٹیں. یہ بعض کیوں ہے؟ دیکھو بھائی, دیکھو ان کو اٹھاؤ, اتحیات میں بیٹھ جاؤ, اتحیات کی صورت, پھر نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ. النوم فی حلقۃ الذکر من الغفلہ, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات کیوں فرمایا یہاں, بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, اس کی تشریح دوسری طرف کی گئی ہے.
وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير,
جو کچھ بھی تمہیں مصیبتیں پہنچ رہی ہیں, یہ سب تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے, تمہارے اعمال ہیں, برے اعمال ہیں. ويعفو عن كثير, اور بہت سے گناہوں کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں, خود ہی معاف کر دیتے ہیں. یہاں کثیر کا لفظ ہے, وہاں بعض کا لفظ. ظاہر ہے جب کثیر چیز آپ نے نکال لی تو بعض چیز ہی بچ گئی, تھوڑا سا ہی بچ گیا, لہذا وہ وہاں پر یہ الفاظ ہیں کثیر کے, یہاں بعض کے الفاظ ہیں. کہ بہت سے گناہوں کو تو ہم معاف فرما دیتے ہیں, لِنُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, ان بعض گناہوں کا کچھ تھوڑا سا مزہ چکھاتے ہیں, وہ بھی اس لیے کہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ. یعنی اس مزہ چکھانے میں بھی, اس عذاب میں مبتلا کرنے میں بھی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے. حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عرصے کے بعد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئے کچھ وقت گزارنے کے لیے. جب وہاں حاضر ہوئے تو پیچھے سے اطلاع آ گئی کہ اہلیہ کی طبیعت انتہائی ناساز ہے, آپ تشریف لے آئیے. حضرت نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا, میرا تو جی نہیں چاہ رہا کہ میں واپس جاؤں. فرمایا نہیں, فوراً واپس جائیے. فرمایا, انہوں نے عرض کیا میرا واپس جانے کو جی نہیں چاہ رہا, میں تو بہت عرصے کے بعد آیا ہوں, بہت تمنا تھی میری آپ کے پاس کچھ وقت گزاروں. فرمایا نہیں, واپس جائیے. جب مومن کا ایمان مقدر پر ہے, والقدر خیری و شری من اللہ تعالی, جب مومن کا ایمان مقدر پر ہے تو مقدر میں لکھے ہوئے پر مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹے کاپ سے مقدر ہونے کی, یعنی دل کیوں تنگ کرتے ہیں؟ دل میں تنگی کیوں آتی ہے؟ آپ جائیے, اگر اہلیہ بیمار ہیں تو اب یہاں ثواب نہیں ملے گا, آپ کو وہیں پر اہلیہ کی تیمارداری میں ثواب ملے گا, لہذا واپس جائیے. اور پھر چونکہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ امرتسر کے بہت بڑے عالم تھے اور جامع المعقول والمنقول تھے, ان کو منطق کی زبان میں سمجھایا, معقول عقلی دلیل سے سمجھایا. فرمایا دیکھیے مفتی صاحب, بات یہ ہے کہ جو بھی مصیبت پریشانی رنج تکلیف آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بھیجتے ہیں, اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس کی چار صورتیں بنتی ہیں, یا تو بندے کو پریشانی مصیبت میں بیماری میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. فرمائیے یہ صورت باطل ہے اس لیے کہ اللہ کسی فائدے کے محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدھا فائدہ اللہ کا ہو آدھا بندے کا ہو. بندے کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں پریشانی میں غم میں بیماری میں مبتلا کرے تو آدھا فائدہ بندے کا ہو آدھا اللہ کا ہو. فرمایا یہ صورت بھی باطل ہے اس لیے کہ اس میں بھی اللہ کا فائدہ اٹھانا لازم آیا اور اللہ تعالیٰ فائدہ اٹھانے سے مستغنی ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ بے پرواہ ہے اللہ کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں تم لوگ محتاج ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب فقیر ہو اللہ کے اور اللہ تعالی غنی ہے بے پرواہ ہے ان کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں اور حمید ہے تعریف کے لائق ہے. حمید کے معنی تعریف کے لائق ہونا. تو فرمایا ایک تو صورت یہ ہے کہ بندے کو اللہ مصیبت بیماری تکلیف میں مبتلا کرے اور 100% اللہ کا فائدہ ہو یہ صورت بھی باطل. دوسری صورت یہ ہے کہ 50% اللہ کا فائدہ 50% بندے کا فائدہ. فرمایا یہ صورت بھی باطل اس میں بھی فائدہ تو اٹھانا لازم آیا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ بندے کا فائدہ نہ اللہ کا فائدہ. فرمایا یہ صورت بھی باطل ہے اس لیے کہ ایک عبث کام کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے بیکار کام ہے کہ جس میں نہ اللہ کا فائدہ ہو نہ بندے کا فائدہ ہو. فرمایا یہ صورت بھی باطل ہے. چوتھی صورت کیا ہے 100% بندے کا فائدہ. فرمایا یہی صورت متحقق ہے کہ جو مصیبت پریشانی تکلیف آتی ہے قل نہیں یصیبنا قرآن کی آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے قل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جو مصیبت بھی ہمیں پہنچتی ہے آپ کہہ دیجئے جو مصیبت بھی کوئی مصیبت ہمیں نہیں پہنچ سکتی ہرگز بھی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا فائدہ لکھ دیا ہے. لام فائدے کے لیے آتا ہے نا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا لام فائدے کے لیے آتا ہے. لہذا ہرگز کوئی مصیبت ہمیں نہیں پہنچ سکتی مگر ایمان کی حالت میں جو مصیبت پہنچے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے. ایمان اور اعمال کرتے ہوئے جو مصیبت پہنچ جائے وہ رفع درجات کے لیے ہوتی ہے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے اور جو بدعمالی کی وجہ سے پہنچے وہ ظاہر ہے وہ صورت عذاب کی ہے. اور مصیبت عذاب والی ہے یا فائدے والی ہے رفع درجات کے لیے نیکیوں والی مصیبت ہے یا عذاب والی مصیبت ہے اس کا اندازہ کیسے ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہے کہ یہ مصیبت ہمارے حق میں عذاب ہے یا ہمارے حق میں رفع درجات کے لیے ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے ہماری نیکیوں کے لیے ہے. تو یاد رکھیے جس مصیبت کے پہنچنے کے بعد بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے وہ اور اللہ کی طرف دھیان لگائے اور اللہ کی ناشکری نہ کرے کہ ہم ہی ملے تھے اس مصیبت کے بھیجنے کے لیے جو بھیجا گیا اس مصیبت کو یہ تو ناشکری ہے. لیکن اس کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو قائم کرے پہلے سے زیادہ مضبوط کرے توبہ اور استغفار کرے تلاوت کرے نماز پڑھے تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس کے حق میں یہ مصیبت یہ رحمت کا ذریعہ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ مصیبت پہنچی تو نہ نماز کی فکر ہے نماز بھی نہیں پڑھ رہا نہ اللہ سے دعا اور استغفار ہے نہ توبہ ہے نہ تلاوت ہے نہ تسبیح ہے تو سمجھ لیں کہ یہ مصیبت عذاب ہے. بس اب یہ ہمارے اوپر ہے ہم اپنے کسی مصیبت کو اپنے حق میں عذاب بنا لیں یا اپنے حق میں رحمت بنا لیں. اللہ, تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو بعض اعمال کی اللہ سزا دیتے ہیں, وہ بھی اس لیے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں, لعلہم یرجعون, رجوع کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں. لہذا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے, وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة, وہ بہت امن و سکون والی تھی, اطمینان والی تھی, اطمینان برس رہا تھا, امن و سکون کا دور دورہ تھا ہر طرف, اور یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, اور ہر طرف سے ان کی طرف اللہ کی طرف سے رزق بہت وافر مقدار میں آ رہا تھا. لیکن اس امن و سکون کا, اس اطمینان کا اور اس رزق کی فراوانی کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا. فکفرت بانعم اللہ, انہوں نے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی. اس کا عذاب کیا ہوا؟ فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا, بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا, لباس سے جسم ڈھکا ہوا ہوتا ہے نا پوری طرح, یعنی جکڑ لیا گیا. یہ الفاظ عجیب ہیں, فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف, یہ بھوک اور خوف یہ عجیب چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں سے نجات عطا فرمائے تو دنیا اس کے لیے جنت بن جائے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور نعمت کے قرآن کریم میں قریش مکہ کے بارے میں فرماتے ہیں, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, ارے وہ کعبہ والے رب کی عبادت کریں جب اللہ نے ان پر ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں. الذی اطعمہم من جوع, جس نے ان کو بھوک سے کھانا کھلایا, وآمنہم من خوف, اور خوف سے ان کو امن بخشا. یہ مقام نعمت ہے. لہذا یہ دو چیزیں نعمت کی ناشکری پر یہ دو چیزیں مسلط کر دی جاتی ہیں. جو قوم نعمتوں کی ناشکری کرے اس پر یہ دو چیزیں مسلط کر دی جاتی ہیں. ایک تو بھوک اور دوسرے خوف. لہذا بھوک کی مختلف شکلیں, بے روزگاری یہ بھی بھوک کی ایک شکل ہے, غربت, فقر و فاقہ, تنگ دستی یہ بھی بھوک کی ایک شکل ہے, سیلاب آ گیا کھانے کو نہیں ہے یہ تو بھوک ہی بھوک ہے, زلزلہ آ گیا کھانے کو نہیں مل رہا, کھانے کی چیزیں ناپید ہیں, لوگوں کے اوپر فاقہ گزر رہا ہے, یہ بھوک کی مختلف شکلیں. اور خوف جس کو ہم آج کل کی زبان میں کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے ٹینشن ہے, کوئی کہتا ہے ڈپریشن ہے, لیکن یہ وہی ہے خوف. فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے بھوک اور خوف کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا. اور پھر یہی نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ بدعمالیوں کی وجہ سے فوراً اللہ نے مسلط کر دیا ہو. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, ان کی طرف رسول آئے تھے, وہ انہی میں سے تھے. انہوں نے ان کو ڈرایا بھی تھا, فکذبوا, تو انہوں نے جھٹلا دیا. فاخذهم العذاب وهم ظالمون, تو اللہ تب اللہ نے ان کے عذاب نے ان کو پکڑا, اس لیے کہ وہ ظالم تھے, انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو یہاں بھی علماء بتاتے رہتے ہیں بھائی, انہوں نے بتا دیا, وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں, انہوں نے بتا دیا کہ بھائی یہ کام ہے, یہ کر لو, اس سے بچو, یہ کرو, یہ نہ کرو. جب حجت پوری ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پھر عذاب آتا ہے اور امن چھین لیا جاتا ہے, امن و سکون چھین لیا جاتا ہے. لہذا دیکھیں, کبھی قتل و غارت گری ہے, سیلاب آ رہا ہے, یہ بھی امن و سکون امن کے خلاف ہے, یہ کیفیت بھی امن کے خلاف ہے. امن و امان اس کو نہیں کہتے کہ سیلاب آیا ہوا ہے, یا زلزلہ آ گیا, یہ بھی امن و امان کے منافی ہے. اور خوف ہے, ابھی بھی آپ کو خوف ہے کہ بجلی چلی جائے گی, ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہی خوف ہے. جب نعمت, یہ بجلی بھی بڑی نعمت ہے, اس کی ناشکری آپ کتنی, آپ دیکھتے ہیں کیا کیا ناشکریاں ہو رہی ہیں. پنکھا چل رہا ہے ایسے ہی, لائٹیں جل رہی ہیں, اس کے کوئی مصرف نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں تھی, بس ایسی جل رہی ہے. یہاں تک کہ بعض گھروں میں 24 گھنٹے گیس کا چولہا جلتا رہتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ نہ جانے کس وقت کیتلی رکھنی پڑے, پانی گرم کرنا پڑے, تو وہ ماچس کی ایک تیلی جلانی پڑے گی. کون جلائے اس تیلی کو, بس جلا رہنے دو, چولہا ہی جلا رہنے دو. تو جب یہ نعمتیں ضائع ہو رہی ہوں, ان نعمتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہو, تو عذاب نہیں آئے گا. فکفرت بھی انعم اللہ, ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی, تو اللہ نے عذاب مسلط کر دیا. ہم نے کیا قدر کی بجلی کی نعمت کی, ہم نے کیا قدر کی گیس کی نعمت کی, اور ہم نے کیا قدر کی اس پورے ملک کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا, صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہندو, یہ سکھ, یہ عیسائی ہمیں صحیح طرح جینے نہیں دے رہا ہے, دین کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دے رہا ہے, ہمیں ایک الگ ملک دے دیا جائے وہاں ہم اسلام کے مطابق ایمان والی زندگی, اعمال والی زندگی ہم بسر کریں گے. ہم نے کیا کیا؟ یہ تو اللہ سے وعدہ خلافی ہوئی. لہذا نعمتوں کو چھینا جا رہا ہے, عذاب کی مختلف صورتیں, جوع اور خوف, یعنی بھوک اور خوف کی صورت میں تو یہ بڑے دو عذاب مسلط ہیں. نہ جانے کس وقت کیا ہو جائے, نہ جانے کیا ہونے والا ہے, کون ہم پہ حملہ کرنے والا ہے, یہ ٹینشن ہے, سوار ہے ہر پوری قوم کے اوپر. اور پھر خاندانی حالات, نوکری کے حالات, کاروبار کے حالات, اس کا خوف الگ ہے جس کو ہم ٹینشن کہتے ہیں. جب تک ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے, اور گھروں کے اندر ہمارے یہ مختلف گناہ ہو رہے ہیں, بجلی ضائع ہو رہی ہے, گیس ضائع ہو رہی ہے, اور اللہ کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے, گھروں سے اب گانے کی آوازیں آتی ہیں یا نہیں آتی. حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تشریف لے گئے پانی پت میں, تو رات کا وقت تھا, انہوں نے فرمایا صبح کو میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا. اچھا بھائی ٹھیک ہے, بس یہ تجسس میں رکھا ان کو کہ صبح آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا, پتہ نہیں کیا چیز تھی. بہرحال صبح نماز کے بعد ان کو لے کر نکلے, فجر کے بعد ان کو لے کر پانی پت کی گلیوں میں نکلے, قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی, جنہوں نے قاعدہ لکھا ہے نورانی قاعدہ. جب وہاں گلیوں میں لے کر نکلے تو پانی پت کے ایک ایک گھر سے ساتوں قراءتوں میں, یعنی قراءت سبع میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. فرمایا یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. ایک ایک گھر سے فجر کی نماز کے بعد ساتوں قراءتوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی, تو وہ برکت نہیں برسے گی. آج گانوں کی آوازیں آتی ہیں, ڈراموں, ٹی وی کے ڈراموں کی, فلموں کی آوازیں آ رہی ہیں, آپ گھروں کے پاس سے گزریں, کرکٹ کا میچ دیکھا جا رہا ہے تو شور ہو رہا ہے, واہ بھائی واہ, سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دے لیا. بابا اس ٹی وی کو اپنے گھروں سے نکالو, یہ سانپوں کا پٹارا ہے. یہ ٹی وی جو ہے ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سانپوں کا پٹارا ہے یہ. سانپوں کا جب سانپ والا ایک اپنا پٹارا کھولتا ہے تو اس میں سے ایک سانپ نکلتا ہے. یہ جب پٹارا کھولا جاتا ہے نا, بٹن آن کیا جاتا ہے, اس پٹارے سے کئی سانپ نکلتے ہیں. نا محرم عورتوں کا سانپ, میوزک کا سانپ, ارتداد کے فتنوں کا سانپ, بے دینی کا سانپ, نہ جانے کیسے کیسے سانپ نکل کے ہم کو ڈستے ہیں ہمارے ایمان کو, ہمیں پتہ نہیں چلتا. جب تک ہم اس لعنت کو اپنے گھروں سے نہیں نکالیں گے ہمارے گھروں میں رحمتیں نہیں آئیں گی. اب ہمارے اوپر ہے, ہم چاہیں اس کو جب چاہیں ہم اللہ کی رحمت کو بلا سکتے ہیں, جب تک چاہیں ہم نہ اللہ کی رحمت کو اپنے ہاتھوں سے ہی اگر ہم ضائع کرتے رہیں تو ہماری مرضی. کیوں بھائی کتنا وقت ہے؟ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک بات اور عرض کرتا ہوں, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا, مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ. تو تفسیر روح المعانی میں یہ روایت ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو مچھلی جب نیچے دریا کی تہ میں گئی تو وہاں کنکریوں سے ان کو یہ آیت سنوائی گئی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کو انہوں نے پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں, ونادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. جب انہوں نے بھی یہ سن کر, یہ آیت کنکریوں سے سن کر اس آیت کو پڑھا, لا الہ الا انت, اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, انی کنت من الظالمین, میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں. جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں, فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا, ونجیناہ من الغم, اور ان کو اس تکلیف سے نجات دی جو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ہو رہی تھی. وکذلک ننجی المؤمنین, اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں, اللہ فرما رہے. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, کیوں بھائی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں, تو کیا ہر ایمان والے کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے پھر وہ وہاں جا کے لا الہ الا انت یہ آیت کریمہ پڑھے پھر اس کو نجات دی جاتی ہے؟ فرمایا یہ مراد نہیں ہے اور ایسا ہے بھی نہیں معاملہ, ہم سب جانتے ہیں. فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے, وکذلک ننجی المؤمنین, کیا ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں. فرمایا جو مومن جس مصیبت میں مبتلا ہو جائے, عذاب میں مبتلا ہو جائے, عذاب کی کیفیت ہو, مصیبت کی کیفیت ہو, بلاؤں کی کیفیت ہو, اس وقت اس آیت کو پڑھا جائے تو ہم اس آیت کی برکت سے نجات دیتے ہیں. تو بھائی نماز کے بعد ہی کم سے کم تین دفعہ یہ آیت پڑھ لیں جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ نجات کا نسخہ ہے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی, استغفار کی اور اپنی اصلاح کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو, تو بس فراست یہ ہے آج کل کے دور میں کہ ہم اللہ پر نظر رکھیں, اللہ ہی کی طرف رجوع کریں, ان بلاؤں سے, ان حوادث سے, ان مصیبتوں سے سبق سیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کریں, توبہ اور استغفار سے کام لیں, یہی اس وقت کی فراست ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب کو بولنے میں مشکل پیش آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی قوت گویائی کو اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دیں, اللہ تعالیٰ اس کو درست فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین, جزا اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ تمام بیماروں کو نیک اعمال کے لیے صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرمائیے. اے اللہ جنہوں نے یہ پرچہ بھیجا ہے ان کو بھی نیک اعمال کے لیے صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے مردوں کو, ہماری خواتین کو, سب کو دیندار بنا دیجئے, سب کو صاحب نسبت بنا دیجئے. اللہ
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.